الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فقہ حنفی کی اصل بنیادوں پر بات ہو رہی تھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب اور ان کی شخصیت اور ان کے حلقہ نشین ان سب حضرات پہ بات ہوئی، پھر ان کے شاگردوں پر بھی بات ہوئی اور ان کے شاگردوں میں علقمہ اسود، مسروق اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی بات ہوئی، اور یہ سب لوگ کوفہ میں ایسے ہی علمی مجالس جمائے ہوئے تھے جیسے کہ اس وقت امت کے افراد مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں علم کو تقسیم کر رہے تھے اور علم کو بانٹ رہے تھے. مدینہ منورہ میں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ تھے، جلیل القدر تابعی اور فقیہ، اور نافع رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا 117 ہجری میں. تو 17 میں آپ 6 جمع کر لیجئے تو یہ 23 سال ہوئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 94 ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور نافع یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم یہ تھے ان کے مایا ناز شاگرد. حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم وہاں فرماتے تھے مدینہ منورہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو احسانات مجھ پہ کیے ان میں سے ایک احسان یہ تھا کہ اللہ نے نافع مجھے عنایت فرمایا. نافع بہت ایماندار، بہت صحیح سمجھنے والے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے قریب ان کا حلقہ درس ہوتا تھا. پھر معذور ہو گئے تھے آنکھوں سے، تو ان کا گھر تھا جنت البقیع کی طرف اور وہیں وہ درس دیا کرتے تھے. اب یہ سب چیزیں مسجد نبوی میں اور بقیع میں شامل ہو گئیں کہ بقیع اور مسجد شریف کے درمیان بس ایک روڈ ہی تو رہ گئی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان زاہبی نقل کیا ہے تذکرۃ الحفاظ میں رحمہ اللہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں امام نافع رحمۃ اللہ کے یہاں آتا تھا، اور اس وقت میری عمر 9 سال تھی، تو گھر والے ایک نوکر کو بھی ساتھ بھیجتے تھے. تو نافع رحمۃ اللہ علیہ اتنی عنایت فرماتے تھے کہ جس چوبارے میں رہتے تھے وہاں سے تشریف لا کر نیچے مجھے حدیث کا سبق یا علم دیا کرتے تھے. اور پھر فجر ہوتی تھی اور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس وقت ان کے پاس کوئی شخص جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور سورج طلوع ہوتا تھا پھر وہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے. اور نہایت نازک طبیعت کے آدمی تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم وہ ان کو دیکھتے تھے تو پھر خاموش ہو جاتے تھے، فتویٰ نہیں دیتے. مطلب یہ تھا کہ وہ تک ان کے علم کا احترام کرتے تھے. اور پھر انہوں نے ایسے کر لیا کہ جب تک نافع زندہ رہے ہیں سالم نے بولنا چھوڑ دیا تھا، اور نافع رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے اتنا دور سیاہ کمبل اوڑھ لیتے تھے اور بس چہرے پہ بھی کبھی کبھی لپیٹ لیتے تھے، اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے میں ایک مقام رکھتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوپہر میں جب مدینہ منورہ میں خوب گرمی پڑ رہی ہوتی تھی اور کہیں سایہ نہیں ملتا تھا، میں اس وقت بھی نافع رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا اور انتظار کرتا رہتا کہ کب وہ نماز کے لیے تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لاتے تھے پھر بھی میں ان سے کچھ نہیں پوچھتا تھا، صرف سلام کر کے خاموشی سے ان کے ساتھ مسجد جاتا تھا، اور کچھ دور جب چل لیتے تھے تو پھر سوال کرتا تھا ان باتوں کے بارے میں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہیں بیان کی تھی اور مختلف ذرائع سے مجھ تک پہنچی تھی، تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا، اور نافع رحمت اللہ علیہ مجھ کو جواب دیتے تھے، اور مسجد میں پہنچ کے پھر میں چپ رہتا تھا کیونکہ ان کا مزاج بہت نازک تھا۔ تو نافع رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے، تم جانتے ہو مالک، 30 سال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت کی ہے، یہ تمہارے استاد جو ہیں زہری میرے پاس آتے ہیں اور میں ان سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی باتیں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ سالم بن عبداللہ کے ہاں چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے سالم یہ حدیث اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے سنی ہے نا، تو وہ کہتے تھے ہاں سنی، تصدیق گویا کرا لیتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ زہری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ ابن عمر نے فلاں فلاں حدیث بیان کی، اور پھر وہ حدیثیں ہم نافع رحمت اللہ علیہ سے بھی سنتے تھے، اور اصلاً چونکہ وہ عجمی تھے اس لیے حدیث کے قراءت میں ان سے کبھی عربی لغت کے اعتبار سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نافع کو غلطی پر لوگ ٹوکتے تھے مگر وہ بالکل اس کو نوٹس نہیں دیتے تھے، بس جو انہیں کہنا ہوتا تھا کہہ دیتے تھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نافع رحمت اللہ علیہ کی بہت قدر کی، پھر انہیں مصر بھیج دیا تھا کہ آپ وہاں جائیں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلائیں۔ نافع رحمت اللہ علیہ مصر چلے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے حدیث اور سنت کی تعلیم لوگوں کو دی۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے بچوں، حدیث وہ ہے جس میں ناسخ اور منسوخ چلتا ہے، اور سنت وہ ہے جو اچھی طرح چھان پھٹک کر ایک مرتبہ مجتہد طے کر دیتا ہے کہ اب اس کی منسوخ احادیث نہیں، اس کی ناسخ احادیث نہیں، یعنی جو میں نے طے کر دیا ہے کہ یہ سنت ہے تو اب کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو اس کو کینسل کر دے، ناسخ احادیث نہیں ہے اس حدیث کی، اب یہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوفہ میں بھی تھا، علقمہ، اسود، مسروق، عبیدہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، دو شاگرد ان کے اور بھی تھے، ایک تھے حارث ابن قیس اور ایک تھے عمر بن شراحبی، یہ دو مزید جو تھے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم کے وارث اور امین تھے، یہ بھی جسمانی طور پہ معذور مگر اللہ نے بہت کام ان سے لیا، اور بہت زیادہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاوی اور ان چیزوں کو انہوں نے پھیلایا۔ یہ جو حارث ابن قیس تھے رحمت اللہ علیہ، کوفہ کے بھی تھے اور بہت عبادت گزار تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ روایات عام لوگوں میں کم بیان کی ہیں لیکن وہ خاص لوگ جو پڑھنے کے لیے آتے تھے اور یہ انہیں جانتے تھے، حارث رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیکھا بھی تھا اور ان کو سمجھتے بھی تھے، اور حارث بن قیس رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے بیان کرتے تھے، اور اللہ سے محبت کا تعلق تھا ان کا کہ وہ بار بار جیسے کوئی آدمی اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے اس طرح اللہ 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 کہتے تھے کرتے، علقمہ، اسود اور یہ حارث رحمہم اللہ، یہ تینوں حضرت سے پڑھنے جاتے تھے، اور خوش قسمت اتنے تھے، ان کی وفات ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور ان کا جنازہ پڑھایا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھانا یہ خود بہت بڑی چیز ہے ان کی مغفرت کے لیے، یعنی یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ انہیں بخش دے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جانتے ہی ہیں کہ کتنے بڑے صحابی رضی اللہ عنہ تھے. آخری شاگرد جو چھٹے جنہوں نے بہت کام کیا ہے، عمر ابن شرحبیل تھے. تو ابو میسرہ ان کی کنیت تھی ہمدانی تھے. بر صغیر میں یہ جو ہمدانی ہیں یہ غالباً ان کی اولاد میں سے ہیں، کوفہ میں تھے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان تینوں کے کا دور ان تینوں کے مجالس میں ہو رہے ہیں. جب کوفہ میں تھے تو علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی مجلسوں میں جاتے رہے ہیں، بیٹھتے رہے ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے پڑھا بھی. یہ جو ہمدانی ہیں یہ قبیلہ وہ تھا جس کے یہ فرد تھے. ہندوستان اور اس میں جو ہمدانی پائے جاتے ہیں، یہ فکرہ کہنا چاہیے تھا ہمیں کہ یہ ہمدانی اس قبیلے سے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے. یہ بھی ہمدانی قبیلے سے تھے نا، تو ہندوستان میں ہمدانی جو ہیں یہ اس قبیلے کی اولاد میں ہیں جو بعد میں ہندوستان آئے تھے. اس لیے کہ عمر ابن شرحبیل رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی اولاد ہی نہیں تھی، تو یہ اشتباہ دور ہو جائے. اور مدینہ منورہ جاتے تھے تو وہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور جو کچھ حکومت سے ملتا تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. ادھر سے پیسہ آیا اور ادھر انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے. ان کے بھتیجوں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت کوئی چیز آپ رکھ لیا کریں، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے پروردگار سے وعدہ کیا ہے کوئی چیز نہیں رکھوں گا، سب میرا مال لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. اس لیے ابو میسرہ ان کی جو کنیت تھی، کسی نے پوچھا تھا ایک تابعی سے کہ مسروق سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا اگر علم کی بات کرتے ہو تو ابو میسرہ جو تھے یہ مسروق سے زیادہ علم رکھتے، بہت اچھا لباس بھی پہنتے تھے کبھی کبھی. اور وفات کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اپنی وفات سے. عرض کیا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، نہ تو مجھ پر کسی کا قرضہ ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو میں نے پیسے دینے ہوں، اور نہ میری کوئی اولاد ہے کہ اللہ اس کے بارے میں، تربیت کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، اس لیے ہلکا پھلکا دنیا سے جا رہا ہوں. پھر فرمایا کہ میری قبر جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ کرنا، کیونکہ عربوں کا دستور بھی تھا کہ قبر لمبی بنا دیتے تھے. پاکستان میں بھی دیکھ لیں کئی لوگ احتیاط نہیں کرتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پانچ شاخیں گاڑ دی جائیں، چار قبر کے کونوں پہ اور پانچویں جو سر کی طرف ہے اس کے بالکل درمیان، تاکہ اسے کوہان نما بنایا جا سکے، دونوں طرف سے مٹی اوپر کی جائے. تو وہ جو سر کی طرف دو قبر کے کونوں کے درمیان شاخ گاڑی جاتی ہے اس سے قبر سیدھی رہتی، لیکن وہ جو دو پاؤں کی طرف ہیں ان کو اور نہ کھینچا جائے، بس قبر کو وہاں تک محدود رکھا جائے. عمر ابن شرحبیل رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ لا تطیلو جدسی، میری قبر کو لمبا نہ کرنا. مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو میں دیکھا ہے وہ منع فرماتے تھے اس بات سے، اور بڑے بڑے اکابر نے ان کا جنازہ اٹھایا تھا. ابو جحیفہ تھے رحمت اللہ علیہ، اب ان کے حالات کیا بیان کریں، بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے جنازہ اٹھایا اور ایک پایا پکڑ لیا، اور بار بار کہتے تھے کہ ابو میسرہ اللہ آپ کے خطاؤں سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ عبیداللہ ابن زیاد کی حکومت تھی، عبیداللہ ابن زیاد ظاہر ہے کہ یزید کی طرف سے تھا، اس کے دور میں حضرت رحمت اللہ کا انتقال ہوا، تو شاگردی کے اعتبار سے جیسے کہ بتایا، اور اسی طرح جنازے سے پہلے وصیت بھی کی کہ جیسے شور مچاتے تھے جاہلیت میں کہ آؤ، اور بہت زیادہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے جنازہ اٹھانے کے لیے، ایسے نہ کرنا، یعنی جس طرح اپنے دور میں کوشش رہی کہ گمنامی میں زندگی گزر جائے، اسی طرح یہ بھی چاہا کہ ایسے ہی گمنامی میں وفات بھی اور قبر بھی۔ عمر ابن شرابیل رحمۃ اللہ علیہ بنو ودا کی مسجد میں امامت بھی کرتے تھے، خود فرماتے تھے کہ میں، مجھ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن پڑھاتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ خنس اور کنس، یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضرت مجھے نہیں پتا، تو پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے سمجھایا اور مجھے کہا کہ یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کئی چیزیں انہیں سکھائی تھی، اور اولاد تھی نہیں، اس لیے شاگرد بہت زیادہ عزیز تھے، چنانچہ وفات کے وقت خود فرمایا کہ دیکھو ابھی بس میں جانے ہی والا ہوں، اور پھر روئے اور کہا کہ حول المطلع، یہ جو اب سورج چڑھے گا نا قبر میں جا کر، بس اس ڈر سے روتا ہوں، اگرچہ میں نے کسی کا کوئی قرض نہیں دینا اور میری اولاد بھی نہیں ہے کہ میرے بعد انہیں کوئی تکلیف ہو کوئی دکھ ہو، اور کون میری پرواہ کرتا ہے، تو فَإِذَا أَنَا مِتُّ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو خبر نہ کرنا، اور جلدی جلدی بس کوشش کرنا کہ میرا جنازہ لے کر چل پڑو۔ اور میں نے یہ دیکھا تھا مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ وہ اس کو پسند کرتے تھے کہ جنازہ جلدی اٹھایا جائے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کو انہوں نے حجت مانا، اور یہ حنفی فقہ کی اصل اصول میں سے ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کا فعل حجت ہے، اور غیب سے اشارات تھے انہیں، اور بہت زیادہ فکر تاریخ، تو ان کے بھائی ارقم آئے، انہوں نے کہا کہ بس آج رات ہی چلے جانا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے، ایسے ہی انہیں پتا چلتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بس جلدی کرنا، لے جاؤ مجھے، اور مجھے کلمے کی تلقین بھی کر دینا، یعنی یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ جب میرے نزع کا وقت آ جائے۔ اور علقمہ نے یہی بات کہی تھی اسود رحمت اللہ سے، اور عمر ابن میمون رحمت اللہ علیہ سے، اور عمر ابن میمون یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں دو سال میں نے مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کبھی پہلی صف میں امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہوں، اتنا روب اور دبدبا تھا۔ علقمہ نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ ذکرونی لا الہ الا اللہ عند الموت، جب میرا آخری وقت قریب آئے نا تو پھر بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کہنا تاکہ میں اس کو پڑھوں اور اللہ کے پاس پہنچوں۔ ابو معمر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب ابو میسرہ کا انتقال ہوا تو ہم نے دیکھا جنازے میں بڑی تعداد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی تھی، اور وہ جنازے کے پیچھے چل رہے تھے، اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ یہ جو لوگ جنازے میں آگے چل پڑتے ہیں نا میت سے, اور پھر کہتے ہیں ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما آگے جنازے سے چلتے تھے. تو حنفی فقہا نے کہا رش سے بچنے کے لیے جنازے میں, ظاہر ہے کہ اس وقت جنازے میں بھی ہزاروں لوگ آتے تھے, تو اس رش سے بچنے کے لیے کہ دھکے لگیں اور یہ چیزیں ہوں, وہ سیدنا عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہما کبھی کبھی جنازے سے آگے چلنے لگتے تھے. لیکن اصل یہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب جو تھے انہوں نے کہا کہ امشو پیچھے چلو, اور شرعہ رحمت اللہ جو قاضی تھے جن کا کئی مرتبہ تذکرہ آیا, وہ سواری پہ آتے تھے جنازے میں. ویسے بھی آنا جائز ہے, ایسے بھی چلنا پیدل بھی جائز, اور بار بار لوگ کہہ رہے تھے کہ شرح آئی یعنی شرح آئی یعنی. کوفہ میں ڈر یہ تھا کہ ایسے نہ ہو کہ کہیں یہ عبید اللہ ابن زیاد آ جائے اور وہ جنازہ پڑھا تھا. تو وہ میسرہ رحمت اللہ علیہ خود فرما گئے تھے کہ میرا جنازہ شرح پڑھائیں جو مسلمانوں کے قاضی ہیں. تو یہ نصیحت یہ وصیت کرنا کہ میرا جنازہ فلاں آدمی پڑھائے مستحبات میں سے بھی لکھا ہے, تو ڈر یہ تھا. اسی لیے شرح رحمت اللہ نے بھی لوگوں سے کہا کہ جلدی کرو, حضرت کا جنازہ جلدی لے جاؤ. وہ اصل یہی تھی کہ ایسے نہ ہو کہ یہ جو بدبخت ہیں جن کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے کربلا کے خون سے, کہ یہ کوئی شخص آ جائے اور جنازہ پڑھائے, اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا کوئی اچھا بندہ میرا جنازہ پڑھا دے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 6 شاگرد تھے. اب آیا خیال میں ان 6 شاگردوں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم پھیلا, اور یہی سیدنا عمر سے بھی پڑھتے رہے ہیں, یہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی پڑھتے رہے ہیں. تو حنفی فقہ کا دار و مدار ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر ہے. 3 کے بعد 6 ان کے شاگرد آ گئے. اب ان 6 شاگردوں کے بعد اصل بات جا کر جہاں پہنچی ہے, جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں, وہ تھے ان 6 شاگردوں کا علم جو ملا ہے حقیقی معنی میں, وہ تھے حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ. نخع اصل میں قبیلہ تھا یمن کا, اور اب ساری بات آ گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ان پر. نون پر بھی زبر ہے نا, خا پر بھی زبر ہے نخع, اور عین جو ہے اس پہ شد ہے نخعی, عین پہ زیر کے ساتھ شد ہے, اور یہ نسبت ہے نخع کی طرف. اور نخع اصل میں جو تھے وہ جسر ابن عمر تھے, ان کا نام یہ تھا, اور اپنی قوم سے الگ ہو گئے تھے, بیشا ایک جگہ تھی وہاں چلے گئے, اور پھر کوفہ تشریف لے آئے تھے. تو علماء کا جمع غفیر اس قبیلہ نخع میں پیدا ہوا. حضرت علقمہ بن قیس جن کا سنا ہے بچوں تم نے, اور اسی طرح اسود رحمہ اللہ, یہ سارے کے سارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو اکابر شاگردوں میں سے تھے, یہ سب اسی قبیلے کے تھے, اور یہ سب کے سب پھر چلے گئے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس, اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح بالکل گویا اس میں ڈھل گئے تھے. یہ تھے علقمہ, اور اللہ تعالی نے خوب علم دیا تھا. تو اس قبیلے کے افراد میں سے ایک تو علقمہ, دوسری یہ اسود ابن یزید, اور تیسرے ابراہیم ابن یزید نخعی. یہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور ان کی والدہ تھی ملائکہ، ان کا نام تھا، یہ اسود رحمت اللہ علیہ کی ہمشیر تھی۔ اس کے بیان میں ایک جگہ ایک غلطی بھی ہو گئی، وہ جلدی میں بولتے ہوئے رشتوں میں ایسے ہو گیا تھا کہ ماموں اور بھانجا کون، لیکن ابراہیم چھوٹے تھے، ابراہیم ابن یزید نخعی رحمت اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ جو تھی ملائکہ، یہ اسود رحمت اللہ علیہ کی ہمشیر تھی۔ تو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بھانجے ہو گئے نا، یہ تھا اصل رشتہ۔ اور مالک ابن حارث تھے، مالک ابن حارث بھی انہی نخعیوں میں سے تھے، اور اشتر نخعی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہت معتمد آدمی تھے، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، اور زہر دے دیا گیا تھا کہتے ہیں، اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی ہے تو بہت زیادہ انہیں پریشانی ہوئی تھی۔ یا پھر یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اشتر جو تھے ان کا انتقال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد میں ہوا ہے۔ بہرحال نخع قبیلے نے بہت بڑے بڑے افراد کو جنم دیا، تو نون اور خا کی فتح کے بعد پھر عین ہے نخعی، اور اصل نام ان کا ابراہیم، اور یہ لوگ کوفہ آ گئے تھے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی حاضری ہوئی ہے۔ تو نخع اصل کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نخع جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اگر اس کی گردن پر چھری چلاتے چلے جائیں، یہاں تک کہ حلق کی ہڈی تک پہنچ جائے، تو ایک سفید رگ ظاہر ہوتی ہے جسے کہتے ہیں حرام مغز۔ تو جانور کا سر یا کسی انسان کا سر اتنا کاٹنا کہ وہ حرام مغز تک پہنچ جائے، پہ تک پہنچ جائے، یہ مکروہ ہے۔ کبھی ذبح کرو جانور کو تو بس اس کی چار رگیں کٹ جائیں، ایک نالی جس سے خوراک جاتی ہے، ایک سانس والی، اور دو اس کے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ہوتی ہے، بس یہ چار رگیں کٹ جائیں تو بس جانور کو چھوڑ دو، تڑپنے دو۔ اس سے زیادہ چھری چلانا حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے سرام مغز تک، یہ مکروہ کام ہے، منع کیا گیا ہے اس سے۔ اور مشکل یہ ہے، اب صحیح ذبح کرنے والے بھی نہیں جانتے کہ شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے، بس چھوڑ دو اسے، شریعت نے منع کیا اس چیز سے، وہ کہتی ہے کہ تم تڑپنے دو، خود ہی روح نکل جائے گی۔ اسی سے کسی کو پورے خلوص کے ساتھ آخری حد تک نصیحت کرنا، یہ ہوا نخعن، کسی کو بتا دینا، درست کر دینا انسانی جسم میں جو چیزیں بیماری کو پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ایک بلغم بھی ہے نا، اس کو جڑ سے اکھیڑ دینا، تنخعن اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور نخاع بلغم کو بھی کہتے ہیں، خاص طور پہ جو سینے سے اٹھے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نخعن یمنی قبیلہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ اس قبیلے سے ہیں، یہ تو ہے اس کا لغوی ترجمہ۔ اور قبیلہ ان کا بہت بڑا تھا، دو آدمی ان کے قبیلے سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرما دی تھی کہ اللہ نخع قبیلے میں برکت دے، تو برکتیں تو پھر ان تک پہنچی ہیں۔ یہ عربوں میں قبائل، کون کس کا بیٹا ہے، کہاں سے یہ آئے ہیں، کس علاقے سے آئے ہیں، یہ بہت زیادہ تھی چیزیں، اور یہ لوگ اس کا اعتبار بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ جو قریش تھے ان کا بھی یہی تھا، سب عربوں کا یہی تھا۔ ان قریش میں اصل جو ملتی ہے، بچوں یہ ایک زائد بات ہے لیکن یاد رکھو، تمہیں بہت جگہ پر یہ بات کام آئے گی۔ ان کے اصل میں 10 قبیلے تھے، یہ صحیح بخاری شریف کیا اور حدیث کیا اور باقی چیزیں کیا، ان سب میں یہ بات کام آئے گی، یہ یاد رکھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے، وہ ان قبائل کی جڑ تھے، اصل تھے۔ تو قریش جاہلیت کے دور میں 10 حصوں میں تقسیم تھے، ان کا ایک حصہ تو بنو ہاشم تھے، اور بنو ہاشم جو ہیں یہ تمام کے تمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل تھے رضی اللہ عنہم، اور مخالفین بھی تھے، ہاشمی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور ان میں بہت نمایاں شخصیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی تھی، ہاشم، اور ہاشم غزہ تشریف لے گئے تھے، پھر وہی انتقال ہو گیا تھا، جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، 22-23 سال کی عمر میں ہی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ بھی غزہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ غزہ کا ذکر بار بار جو آپ فلسطین کے معاملے میں سنتے ہیں، ہاشم رحمۃ اللہ علیہ تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، تو وہاں پر بیماری ہوئی، انتقال ہو گیا، لیکن بہت اثر اور رسوخ تھا سب عربوں پہ۔ تو ہاشم کے بیٹے ہوئے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے ہوئے عبداللہ، عباس، اور عبداللہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور عباس سے عباس رضی اللہ عنہ، پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا ہوئے، عباس تھے، حمزہ تھے، وغیرہ وغیرہ، سیرت کی کتابوں مل جائے گا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے جاہلیت کے دور میں، پھر اسلام نے بھی اسے باقی رکھا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منا میں، مزدلفہ میں، تو مزدلفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف فرما تھے، پھر اس رات کو آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، پھر سو گئے، کیونکہ اس سے پہلے عرفہ تھا، اور عرفات کا سارا دن عبادت میں گزرا تھا، اور پھر مزدلفہ کی جو رات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ بلند و بالا تھے کہ ہم ان کی نیکی، ثواب، ان چیزوں کے متعلق کوئی ایک لفظ بھی بولیں۔ اللہ نے خاتم النبیین کا مقام عنایت فرمایا تھا، لیکن وہ جو رات ہے نا مزدلفہ کی، یہ حاجیوں کے حق میں لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، وہ اتنی بڑی رات ہے، اور خاص طور پہ حقوق العباد جو بندے کی ادائیگی سے رہ گئے ہوں اللہ کے ہاں، ان سے بھی مغفرت اور درگزر کرنے کی آدمی دعا مانگے تو وہ بھی بہت مرتبہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اللہ تعالی دعا کو قبول کر لے۔ تو وہاں پہ پھر رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مستثنیات ہوئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ حاضر ہوئی تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ ہمارے نزدیک تو رات وہاں رہنا واجب ہے نا، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، تو یہ حج کے مسائل میں ہی دیکھو گے۔ تو وہاں پہ پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی اور عرض کیا ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ میرا جسم بہت بھاری ہو گیا، آہستہ آہستہ چلتی ہوں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو صبح آپ کی بیویاں اور سب لوگ چل پڑیں گے، میرے لیے اتنا تیز چلنا مشکل ہوگا، مجھے اجازت دیں، میں رات ہی نکل جاؤں اور صبح تک میں منا میں پہنچ جاؤں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ پھر چرواہے حاضر ہوئے، ان کا اللہ کے رسول جانور صبح صبح جو گھاس رات کو اگتی ہے اسے کھانا پسند کرتے ہیں، اور اسی حساب سے اونٹنیوں کا دودھ بھی ہوتا ہے، سب چیزیں۔ تو ہمیں اجازت دیں، ہم مزدلفہ میں رات نہ گزاریں بلکہ بس اپنے جانوروں کو لے کر چلے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی تھی۔ عباس رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے تھے، اور اس موقع پہ عرض کیا تھا کہ مجھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ حاجیوں کو ہم لوگوں نے پانی پلانا ہوتا ہے، اتنے اتنے زبردست لوگ تھے یہ کہ یہ زمزم میں منقع ملا دیتے تھے حاجیوں کے لیے۔ یہ مزدلفہ جاتے تھے نا زمانے کفر میں بھی، حج کی جو چیزیں ان تک پہنچی تھی، اور مزدلفہ میں سے جب واپسی ہوتی تھی حاجیوں کی، تو اسے عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان، یہ سب وہ جو منقع تھی اسے زمزم میں ہاتھوں سے مسل کے پھر چھان دیتے تھے، اور نہایت لطیف مٹھاس اس میں آ جاتی، منقع ہوتا ہے اپنی تاثیر کے اعتبار سے گرم۔ تو یہ حاجیوں کو منقع اور زمزم کا شربت پلاتے تھے، بہت بڑی ان کی خدمت۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، چچا نے، کہ مجھے اجازت تو میں چلا جاؤں کیونکہ ہم لوگوں نے بندوبست کرنا ہے، آپ حضرات جب کل تشریف لائیں گے منا میں۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اجازت دے دی تھی، اور جاہلیت کے دور میں بھی ان کے پاس یہ منصب تھا، پھر اسلام آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل فرما دیا تھا، اور جب ان کے زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے تھے تو آپ کو زمزم پیش کیا گیا، تو آپ نے کھڑے کھڑے زمزم پیا، اور آپ نے فرمایا بہت اچھا کام ہے، کرتے رہو۔ اور اتنی عظمت ہے پانی پلانے میں، زمزم کے پلانے میں اتنی عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبوت کا بوجھ مجھ پہ نہ ہوتا تو میں یہاں کھڑا ہوتا اور لوگوں کو پانی پلاتا۔ اس لیے پانی پلانا یا پھر زمزم پلانا، دونوں پہ حدیث ٹھیک بیٹھتی ہے، اتنی بڑی نیکی۔ جو ساری زندگی بدکاری میں گزاری اور اسے پیاس لگی اور کنویں سے پانی پیا، اور پھر پانی کنویں کے باہر کیچڑ تھا، اور اس نے کہا کہ اصابت ہو ما اصابت، کتے کو بھی وہی مصیبت پہنچی ہے جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، یعنی پیاس۔ تو اس نے جوتا لٹکایا اور اس میں پانی نکالا اور کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، اس نے کتے کو پانی پلایا ہے، میں نے بخش دیا، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے اس بدکارہ عورت کے۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے میں سے ہر ایک نے بدکاروں کی زندگی بسر کی ہے، اور جن کو ہم پانی پلاتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، کتے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو دونوں پلے خدا کی رحمت سے ہمارے بھاری ہیں، ہم جب انسانوں کو پانی پلائیں، ان کے ساتھ نیکی کریں، تو شاید کہ اللہ کرم فرمائے، اللہ بخش دے۔ لوگوں کو پانی پلانا یہ بڑے شرف اور منزلت کی بات ہے۔ تو اس لیے بنو ہاشم میں یہ پہلا خاندان حضرت ہاشم کا تھا، دوسرا ان کا قبیلہ بنو امیہ تھے۔ معلوم ہے کہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی بات سے ذرا سا ادھر ہٹ رہے ہیں، لیکن یہ تمہیں بہت کام آئے گا، حدیث اور سیرت کو کے بنیادی پتھروں میں سے ایک پتھر سمجھو۔ جو آدمی اس بحث کو نہیں جانتا نا، اسے چاہیے کہ سوچ سنبھل کے بولے، سوچ کے بولے کہ ایک ایک نام کے کئی کئی صحابہ رضی اللہ عنہ مل جاتے ہیں، پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ نام یہ ہے تو یہ کس قبیلے سے ہے۔ دوسرا قبیلہ بنو امیہ کا تھا، یہ دونوں بھائی پیدا ہوئے تھے تو پاؤں اور سر ان کا جڑا ہوا تھا۔ تو بلایا گیا جراح کو، اس نے پاؤں اور دوسرے بچے کا سر الگ کیا، جراحی سے، اور خون بہ پڑا۔ تو اس نے کیسے فال لی؟ سب سے زیادہ فال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیا کرتے۔ اسے کہا ان دونوں بھائیوں کے درمیان خون آ گیا ہے، ان کی اولادیں بھی آپس میں لڑتی رہی، اور ہوا بھی یہی، پھر ہاشم اور بنو امیہ، پھر آگے چل کے عبد المطلب اور بنو امیہ کی اولاد، پھر ابو سفیان، اور ادھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا علی، اور ادھر سیدنا معاویہ، پھر معاویہ سے یزید، اور ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہم۔ یہ خون ہی رہا پھر دونوں۔ تو یہ جو بنو امیہ تھے، ان میں نمایاں شخصیت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی تھی۔ عقاب ان کا شاہین جو تھا، یہ ان کا مانا ہوا پرندہ تھا۔ یہ عربوں کو اب تک عقاب سے جو محبت ہے نا اور تعلق ہے، یہ امویوں میں تھا۔ عقاب ان کا جھنڈا تھا اصل میں، اور جب کوئی بڑی جنگ آتی تھی بنو امیہ پہ، تو بنو امیہ اسے نکالتے تھے۔ یہ عربوں کی کسی غیر عرب سے لڑائی ہوتی تھی تو پھر یہ جھنڈا بلند کیا جاتا تھا، اور اس جھنڈے کی حفاظت پہ لوگ مر مٹتے تھے کہ جھنڈا نیچے نہیں آنا چاہیے۔ احد میں یہی ہوا تھا، وہاں بھی جھنڈے کی حفاظت میں کتنے لوگ تھے جو دنیا سے گئے، اور قریش سارے جمع ہو جاتے تھے۔ یہ قریش کے آگے شاخیں ہیں، دوسری شاخ بتلا رہا ہوں۔ اور متفقہ طور پر جھنڈا کسی کے سپرد کر دیتے تھے، بس وہ پھر امیر الاساکر یعنی فوج کا سربراہ بن جاتا تھا۔ اور اگر قریش کا اتفاق نہیں ہوتا تھا تو پھر جھنڈا بنو امیہ میں چلاتا تھا، بنو امیہ اس جھنڈے کو پھر اپنے پاس ہی رکھتے۔ تیسرا بڑا قبیلہ ان میں یہ بنو نوفل تھے، اور بنو نوفل جو ہیں یہ حارث ابن عامر تھے، بڑا ان کے سردار جو تھا بڑا، وہ حارث ابن عامر تھے، اور رفادہ ان کے ذمے تھا۔ تو قریش کے یہ عہدے تھے نا، سقایا، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بنو ہاشم میں تقسیم ہو گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے نا، تو جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس سے پہلے مکہ میں وہ حکومت قائم کر کے 10 شعبے اپنے 10 بیٹوں کو دے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حاجیوں کو پانی پلانا اور رایا، جھنڈا، یہ بنو امیہ کو عنایت فرمایا تھا۔ تیسرے جو تھے ان میں بنو نوفل تھے، اور بنو نوفل کے ذمے انہوں نے لگا دیا تھا کہ رفادہ پہ کام کرے، رف دن، کسی کو کچھ دے دینا، مدد کر دینا، ترفید، اسی سے نکلا ہے لفظ، کہ ترفید کا مطلب ہے کہ کسی کو سردار بنا لینا، کسی کو اونچا بنا دینا، کسی کو عطا کر دینا۔ اور ان کے متعلق آتا ہے یرفدون ذی الحاجہ، کہ یہ جو بنو نوفل ہیں یہ مدد کرتے تھے غریبوں کی۔ تو رفادہ وہ جو ان لوگوں کی مدد کرے جو لوگ مالی طور پر کمزور ہیں۔ مسلمان بادشاہوں کا بھی یہی تھا کہ بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے کام کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم المنحت، کیا ہی اچھا تحفہ ہے اگر تم کسی کو وہ جانور دے دو جو صبح بھی دودھ دے اور شام کو بھی دودھ دے. تغدو برف دن و تلو ہو برف دن, صبح بھی مدد کے لیے ایک پیالہ دودھ کا مل جائے, شام کو بھی ایک پیالہ دودھ کا مل جائے. اسی لیے ناقت الرفود بہت دودھ دینے والی اونٹنی, اور رفود اس کی جمع ہے رفد, سمجھے؟ اور ادب اگر پڑھا تو اس میں آتا ہے جا رفدو کا, تمہارے لیے مدد آ گئی بھائی. تو یہ بنو نوفل تھے. بنو نوفل میں بہت بڑی ہستی گزری ہے, جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ. یہ معلوم ہے کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جملہ کہہ کے وہ اعزاز بخشا جو کسی کو نہیں بخشا. طائف سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیں تھے, یہ بات ساری یہ قبائلی زندگی تھی نا, ویسے ابو طالب کا جب انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ابو لہب بن گیا ہے قریش کا بڑا, تو بنو ہاشم مجھے اب نہیں رہنے دیں گے, کچھ نہ کچھ یہ کریں گے میرے ساتھ. تو آپ طائف تشریف لے گئے تھے, تو طائف سے واپسی پہ مکہ والوں نے دروازے بند کر دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے ہی نہیں دینا. اس موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کی طرف رجوع کیا تھا, اور وہ آئے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سات بیٹوں کو ساتھ لے کے, اسلحہ پہن کے دروازہ کھلوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے بیت اللہ کی طرف, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسے پناہ دی ہے, اور جو میری پناہ توڑے گا ہم سب گئیں. اور قریش مکہ منتیں کرتے رہے کہ نہ پناہ دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل گیا ہے نا, اسے مکہ میں داخل ہی نہیں. انہیں کیا معلوم تھا کہ جسے وہ آج مکہ سے نکال رہے ہیں, مکہ اور بیت اللہ سے زیادہ اس ہستی کی محبت ہر مومن کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی, اپنا حصہ لے گی, اور اس کی محبت پہ فخر کیا جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو جب پہلی مرتبہ دیکھا نا, یہ 70 آدمی جکڑے ہوئے آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پناہ دینے والے, مکہ میں داخل کرنے والے اگر زندہ ہوتے, اور ہاؤلاء نتن, یہ گندے لوگ شرک کی گندگی میں ملوث, وہ آ کے مجھے صرف یہ کہہ دیتے کہ انہیں چھوڑ دے, میں سب کو رہا کر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ احسان سے دیتے تھے. احسان فراموشی بہت بہت بڑا گناہ ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہو سکتا تھا؟ فرمایا ہؤلاء النتن, یہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں نا, اگر وہ ہوتے جنہوں نے مجھے مکہ میں داخل کیا تھا, آج آ کے صرف ایک جملہ کہہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں, انہیں مکہ واپس بھیج دیں, میں بالکل اسی وقت انہیں چھوڑ دوں. بنو نوفل میں عبداللہ ابن عدی رضی اللہ عنہ بھی تھے, ان کے تو خیر صحابیت میں اختلاف ہے, لیکن بچوں یہ تیسرے تھے.